بالله من شر الشيطان اللجين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على سيدنا الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. صلى الله عليه وسلم. یہ کیسے ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے. کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کا انسان انکار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کا نام موت ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس سے فرار کرتا ہے وہ بھی موت ہی کی طرف آگے بڑھتا ہے. ہر موت سے ڈر کے بھاگنے والا خود موت سے قریب ہوتا ہے. لہذا موت سے دور ہو کر انسان موت سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ شیش محلوں میں کیوں نہ رہے، موت وہاں بھی پہنچ جاتی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا، تم چاہے کسی بھی قلعے میں قید ہو جاؤ لیکن موت وہاں بھی آنے والی ہے. کوئی جگہ ایسی محفوظ نہیں ہے کہ جو انسان کو موت سے بچا سکے اور موت سے محفوظ رکھ سکے. لہذا موت سے بھاگنا ممکن نہیں، لیکن ہر انسان کی خواہش زندگی کی ہے. کوئی موت سے ہمکنار نہیں ہونا چاہتا. انسان کی طبیعت میں زندگی سے محبت ہے. موت سے، موت کو گلے لگانے والے بھی حیات کی خواہش ہی میں گلے سے لگاتے ہیں. وہ جو موت کی طرف جا رہے ہیں وہ موت کے لیے موت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ حیات سمجھ کر موت کی طرف جا رہے ہیں. انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں حیات سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے. موت کو انسان فنا سمجھتا ہے، اور کون سا موجود ایسا ہے جو فنا سے محبت کرے بقا سے محبت نہ کرے؟ ہر انسان بقا سے محبت کرتا ہے، فنا سے نفرت کرتا ہے. اور اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے: ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اگر انسان کو بقا چاہیے تو اس سے لقا کی امید رکھے، ورنہ اس سے رشتہ توڑ کر پھر بقا کی امید نہیں ہو سکتی. انسان اگر اللہ سے رشتہ توڑ لے تو اسی لمحے کا نام موت ہے. اگر حیات چاہیے تو پھر اس لامحدود ذات سے رشتہ جوڑنا ہوگا کہ جو حیات کا منبع ہے، جو حی القیوم کی ذات ہے، وہی ذات ہے جو خود زندہ بھی ہے اور دوسروں کو زندگی بھی بخشتی ہے. صلوات پڑھے محمد. ہر کوئی موت سے بچنے کی اسباب فراہم کرنا چاہ رہا ہے. پوری دنیا اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے انسان موت سے بچ سکے اور طولانی حیات پا سکے, بلکہ ابدی حیات پا سکے. انسان چاہتا ہے ہمیشہ زندہ رہے, اور ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو اور تمنا اس کے اندر ہے. کبھی وہ موت کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا, کبھی وہ موت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ کتنی عجیب حقیقت ہے کہ انسان حیات چاہ رہا ہے, لیکن اس کی اپنی اصلی حقیقت جو ہے وہ موت ہے. اس کا اپنا اصل سرمایہ جو ہے وہ موت ہے. انسان کی اپنی ذاتی ملکیت جو ہے وہ موت ہے. انسان مرنا نہیں چاہتا, انسان موت کو پسند نہیں کرتا, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں, مجھے مرنا نہیں ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں, مجھے مرنا نہیں ہے. جبکہ انسان مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, اس کی اپنی حقیقت حیات نہیں ہے. حیات اس کا اپنا ذاتی سرمایہ نہیں ہے. وہ زندہ نہیں تھا, زندگی اسے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے, حیات مل رہی ہے. موت آنے والی نہیں ہے کہ موت کو روکا جا سکے. موت آنے والی نہیں ہے کہ موت کو روکا جا سکے, موت کا سدباب کیا جا سکے, کوشش کی جا سکے کہ موت نہ آنے پائے. موت کو روکنے کی ساری کوششیں بیکار ہیں, اور اب تک کی ساری کوششیں بیکار ہو چکی. دنیا جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے, اس وقت سے لے کر آج تک کی جانے والی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. اس لیے کہ موت کو روکنے کی دنیا نے کوشش کی, اس لیے کہ موت رکے گی اس وقت کہ جب موت آنے والی ہو تو اسے روکا جا سکتا ہے. موت تو موجود ہے, حیات آ رہی ہے. حیات مسلسل آ رہی ہے. اگر حیات کا سلسلہ بند ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے. حیات روکنے کی کوشش کرو, موت کو روکنے کی کوشش مت کرو کہ موت کو روکا جا سکے, کہ موت نہ آنے پائے. حیات کو روکنے کی کوشش کرو کہ حیات جانے نہ پائے. حیات جانے نہ پائے, اس کے بارے میں سوچو. کیونکہ حیات مسلسل آ رہی ہے, اور حیات کو آپ روکیں گے کیسے؟ روکی وہ چیز جاتی ہے جو آ چکی ہے, اسے روکا جا سکتا ہے. جو چیز مسلسل آ رہی ہے اسے روکا نہیں جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. حیات کوئی عطا کر رہا ہے, تو جہاں سے حیات آ رہی ہے, جو فیض حیات کا جہاں سے مل رہا ہے, وہ چشمہ جب بند ہو جائے گا تو خود بخود موت واقع ہو جائے گی. حیات آ رہی ہے تو جہاں سے حیات آ رہی ہے وہ جگہ کو روکنا پڑے گا, وہ چشمہ روکنا پڑے گا جہاں سے حیات سرازیر ہو رہی ہے, وہ منبع روکنا پڑے گا جس منبع سے حیات آ رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر اس جگہ اس وقت یہ حال میں یہ روشن ہے یا نہیں ہے, یہاں روشنی ہے یا نہیں ہے, ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں, یہاں روشنی ہے یا نہیں ہے. یہاں روشنی ہے, لیکن یہ روشنی ہے نہیں, حقیقت میں تو اس وقت اندھیرا ہے نا. اس وقت اندھیرا ہے نا, روشنی کہاں ہے؟ روشنی ہے نہیں. اگر روشنی آ چکی ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے. اگر روشنی آ چکی ہے تو پھر کھٹکا بند کر دیجیے. اگر آ چکی ہے, اگر یہ جگہ روشن ہو چکی ہے, تو پھر اس بلب کی ضرورت کیا ہے؟ جب اندھیرا تھا تب ضرورت تھی، اس چراغ کی ضرورت، اس لائٹ کی ضرورت، اس بلب کی ضرورت اس وقت تھی جب اندھیرا تھا. جب اسے روشن کر دیا گیا، جب چراغ روشن ہو گیا، تب اس کے بعد اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو روشن ہو چکا ہے حال، اب اسے بند کر دیجئے. آپ کہیں گے اگر بند کر دیں گے تو پھر اندھیرا چھا جائے گا. میں کہوں گا کہ پھر یہ روشن تھا یا نہیں تھا؟ تو آپ کہیں گے روشن تھا نہیں، اصل میں اس وقت اندھیرا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کہیں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت اندھیرا ہے، تو کہیں گے ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت اجالا ہے. تو کہا ضرور تھا، لیکن اندھیرا حقیقت میں ہے، اجالا عارضی ہے. یعنی اس وقت اصل میں اندھیرا ہے، یہاں پر روشنی ہے تو روشنی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. جب تک آتی رہے گی اس وقت تک یہ حال روشن رہے گا، جب روشنی آنا بند ہو جائے گی تو پھر یہاں اندھیرا چھا جائے گا. تو روشنی مسلسل آ رہی ہے، جہاں سے روشنی آ رہی ہے اس مندر کو روکنا پڑے گا، تب روشنی ختم ہوگی. جس جگہ سے روشنی آ رہی ہے اس روشنی کو ختم کرنا پڑے گا، تب کہیں یہاں پر اندھیرا چھائے گا. تو مسلسل روشنی آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ چراغ جل رہا ہے، چراغ بجھا ہوا نہیں ہے. اگر چراغ بجھا ہوا ہو تو اندھیرا ہے، چراغ جل رہا ہے تو اندھیرا ہے. تو یہ جل رہا ہے، تو جب تک جلتا رہے گا روشنی دیتا رہے گا، اور جب جلنا بند ہو جائے گا یعنی بجھ جائے گا تب اندھیرا چھا جائے گا. روشنی کا سفر مسلسل ہے، حیات مسلسل ہے. ہماری اصل بساط موت ہے، بساط موت پر حیات رقص کر رہی ہے، حیات بساط موت پر رقص کر رہی ہے، حیات جلوہ دکھا رہی ہے بساط موت پر. جو چیز ہماری اپنی ہے وہ تو موت ہے، جو ہماری اپنی ملکیت ہے وہ تو موت ہے. ہمارے وجود کے اندر اصل میں اندھیرا ہے، یہ جو روشنی ہے یہ روشنی آ رہی ہے. حیات مسلسل مل رہی ہے، حیات ملنا بند ہو جائے گا. اسی لیے حیات کی دعا کرنا ہے، موت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت آ جائے. ارے موت تو ہے، لوگ موت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے موت دے دے. اس لیے کہا موت کی دعا مت کریے، اس لیے کہ موت کی دعا وہ کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، جن کے پاس جنہیں زندگی مل چکی ہے، جنہیں حیات مل چکی ہے وہ موت کی تمنا کریں گے، اور جن کو حیات ملی نہیں ہے وہ کیا موت کی تمنا کریں گے. تو جتنے انسان ہیں روئے زمین پر، چاہے وہ جتنی مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوقات ہے نہیں ہوئی ہے، اور انہیں حیات مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں موت کی آرزو نہیں کرنا ہے، حیات کی تمنا کرنا ہے. کہ تم حیات کی آرزو کرو. اگر فرض کیجیے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ بتائیے کب تک، کوئی ڈاکٹر سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب میں کب تک زندہ رہوں گا، میرے وجود کے اندر جو حیات کا سلنڈر جل رہا ہے اس میں کتنی گیس موجود ہے حیات کی؟ یہ میرے جسم کے اندر جو روح کا چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ کے اندر کتنی ہے نا، اس کے اندر ابھی کتنی صلاحیت ہے جلنے کی؟ یہ کب تک جلے گا چراغ؟ ذرا آپ چیک کر کے یہ بتائیے کب تک میں زندہ رہوں گا، بیمار رہوں گا یا صحت مند رہوں گا، یا اور بات ہے زندہ کب تک رہوں گا. کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جس سے یہ پتا چلا جائے کہ بیمار ہونا اور بات ہے، صحت کا ہونا اور بات ہے. صرف اتنا اندازہ لگاؤ کہ روح کتنی دنوں تک ابھی اس جسم کے اندر باقی رہ سکتی ہے. تو کوئی بھی دنیا کا محقق یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ کب تک رہے گی. اصل میں انسان کے جسم کا پورا معائنہ کر کے دیکھیے، آپ کو روح کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی. اگر روح انسان کے بدن کے اندر ہے تو منہ کھولیے کیا نکل جائے گی روح؟ ویسے بھی کتنے سوراخ انسان کے جسم کے اندر ہے، اگر روح جسم کے اندر ہے تو باہر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تھکار کے دیکھیے، کسی بھی طریقے سے روح کو خے کر دیجئے، روح کی ہو نہیں سکے گا. اس لیے کہ روح آپ کے بدن میں ہے نہیں، بلکہ روح کا بدن سے رشتہ ہے، اسی رشتے کا نام حیات ہے. جب یہ رشتہ منقطع ہو جائے گا اسی کا نام موت. اس پر آپ جتنی بحث کریں اتنا کم ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت پانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. یعنی زندگی مسلسل حیات اور موت کی کشمکشوں کا نام ہے. حیات آ رہی ہے جل رہی ہے، حیات آ رہی ہے ختم ہو رہی ہے، حیات ہے نہیں آ رہی ہے. اور جب تک حیات کے منبع سے یہ چیز جڑی رہے گی، حیات آپ کو ملتی رہے گی. حیات آپ خود نہیں چھین سکتے، حیات کوئی ہے جو آپ کو حیات دے رہا ہے. جب وہ حیات دینا بند کر دے گا، اس وقت آپ خود بخود موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے. آپ حیات کے رشتے کو توڑ سکتے ہیں، موت کو نہیں روک سکتے. حیات کو روک سکتے ہیں، موت کو نہیں روک سکتے. حیات آنا بند ہو سکتی ہے، موت آنا بند نہیں ہو سکتی. موت کو آپ بلا نہیں سکتے، آپ حیات روک سکتے ہیں، موت کو نہیں بلا سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں پروردگار حیات چھین لے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے موت دے دے. تو عزیزان گرامی، اللہ نے مردے کو زندہ کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی وہ روح جو ہمارے بدن سے وابستہ ہوتی ہے، اسی کا نام نفس ہے. نفس کیا ہے؟ روح کی اس کیفیت کا نام ہے جو بدن سے ارتباط رکھتی ہے. جو روح بدن سے رشتہ نہ رکھے وہ روح مجرد ہے. جیسے عقل ہے، عقل مجرد ہے، عقل کا مادے اور میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نفس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، ہمارے جسم سے ہے. روح جب آنکھوں سے دیکھتی ہے تو اس روح کو نفس کہا جاتا ہے. وہ روح جو زبان سے حرکت کرتی ہے، یہ زبان نہیں حرکت کر رہی ہے، روح ہے جو زبان کے ذریعے سے حرکت کر رہی ہے. آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ آنکھیں روح ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہی ہے. کان نہیں سن رہے ہیں، بلکہ روح ہے جو کان کے ذریعے سے سن رہی ہے. اگر روح چلی جائے تو نہ کان سنائی دیں گے، کان سے کوئی سنائی دے گا، نہ آنکھوں سے دکھائی دے گا، نہ زبان بولنے لگے گی، نہ ہاتھ اٹھے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ایک ساتھ ختم ہو جائے گا. نہ ہاتھ اٹھے گا، نہ آنکھیں دیکھیں گی، نہ کان سن سکیں گے. سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، کان بالکل سالم ہے، آنکھیں بالکل اپنی جگہ پر سالم ہے، کوئی چیز ناکارا نہیں ہوئی ہے. لیکن وہ روح جو بدن سے وابستہ ہے، وہ جب ختم ہو جائے گی تو انسان بدن سالم ہونے کے باوجود بھی مردہ ڈھانچے کی طرح زمین پہ خود بخود گر جائے گا. کھڑے کھڑے انسان زمین پہ گر جائے گا، آنکھیں کھلی رہ جائے گی، لیکن انسان مر جائے گا. یہ بہت تعجب انگیز بات ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ آنکھیں خود بخود مفلوج ہو کے دیکھنا چھوڑ دیں، آنکھیں خود مر جائیں تو سمجھ میں آتا ہے. کان خود بخود سنائی دینا بند کر دے، کوئی خرابی ہو جائے اور کان بیکار ہو جائے، ہاتھ بیکار ہو جائے، زبان بیکار ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب زبان بالکل سالم ہے، آنکھیں بالکل سالم ہیں، تو پھر موت کو انسان کیسے سمجھے گا کہ موت کیسے آتی ہے جب سب سالم ہے. یہی تو میر انیس جب بچے تھے اور جب وہ اپنے بکریاں چرا رہے تھے جب دیکھا کہ ان کی بکری مر گئی ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے دیکھ رہے تھے, پیر پکڑ کے دیکھ رہے تھے, آنکھوں کا کی پرت کھول کے دیکھ رہے تھے, پلکیں اٹھا کے جھانک رہے تھے کہ تمہاری آنکھیں بیکار ہو گئی, پیر تو بالکل سالم ہیں, یہ چل کیوں نہیں رہے ہیں, ہاتھ تو بالکل اپنی جگہ پر ہے, یہ حرکت کیوں نہیں کر رہے ہیں, زبان تو اپنی جگہ پر ہے, یہ بول کیوں نہیں رہی ہے, یہ آخر بکری چل کیوں نہیں رہی ہے. تو انہوں نے پہلا شعر جو کہا تھا وہ یہی تھا ہے نا کہ افسوس سے افسوس کے دنیا سے قضا کر گئی بکری, آنکھیں تو کھلی رہ گئی پر مر گئی بکری. تو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ موت سے بدن غائب ہو جاتا ہے, جب بدن یہاں پر ہے تو پھر یہ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں. بچے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جب بدن سالم ہے تو پھر یہ بدن گرا ہوا کیوں ہے, اور لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں جبکہ ان کے جسم زندہ ہے اس وقت, یعنی جسم موجود ہے ہماری نگاہوں کے سامنے, پھر لوگ رو رہے ہیں کہ یہ مر گئے اور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ سب تو یہیں پر پڑا ہوا ہے. تب گئے کہاں؟ کون گیا؟ گیا کون؟ یہ بدن گیا ہے, بدن تو یہی ہے, تو بدن کہاں گیا؟ ہاتھ چلے گیا, پیر چلے گئے, جسم ختم ہو گیا. جسم تو اپنی جگہ پر ہے, نہ ہاتھ گیا نہ پیر گیا, تو پھر گیا کیا؟ کون سی چیز گئی؟ وہ شے جو ہمارے بدن سے وابستہ ہوئی تھی وہ چیز چلی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن تو ایک ڈھانچہ ہے, اس ڈھانچے کے اندر جو حقیقت ہے اس حقیقت کا نام روح ہے, اور وہ روح جو بدن سے وابستہ ہے اسی کا نام نفس ہے. جب نفس ہے کہ جو آیا آہستہ آہستہ تو ہاتھ حرکت کرنے لگے, جب نفس پیدا ہوا تب آنکھیں دیکھنے کے لائق ہوئی, جب نفس پیدا ہوا تو کان سننے کے لائق ہوئے, جب نفس آیا تو زبان بولنے کے لائق ہوئی, جب نفس پیدا ہوا تب پیر حرکت میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس آیا تو ساری چیزیں موجود ہوئی, اور جب یہ نفس کا بدن سے رشتہ ٹوٹے گا تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی ہر نفس کو بدن سے رشتہ توڑنا ہے. کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے جو بدن میں ہمیشہ پائیدار رہے, اس لیے کہ بدن موت کو نفس کو ہمیشہ تحمل نہیں کر سکتا, لہذا کبھی نہ کبھی نفس کو بدن کا ڈھانچہ چھوڑنا ہی ہے, یعنی نفس کو بدن سے جدا ہونا ضروری ہے. تو آہستہ آہستہ یہ روح بدن سے دور ہوتی ہے, جب بدن سے یہ روح دور ہوتی ہے تو ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں. امیر المومنین نے موت کا ایک عجیب کیفیتوں کو بیان کیا ہے, پورا ایک خطبہ ہے جو موت کی کیفیتوں کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ روح بدن سے رشتہ توڑنے لگتی ہے کہ ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں اور پیر حرکت نہیں کرتے, اس کے بعد انسان کے کانوں سے کچھ سنائی نہیں دیتا, زبان بند ہو جاتی ہے, اور آخر میں آنکھیں بند ہوتی ہیں. جب آنکھوں سے دم نکل جاتا ہے تو پھر موت چھوڑ دیتی ہے بدن کو, جب موت بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ بدن تر و تازہ نہیں رہتا, بلکہ بدن سڑنے لگتا ہے, بدن گلنے لگتا ہے اور بدن ختم ہو جاتا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت, کے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت نفس آیا ادھر سے اور ادھر سے ہی واپس چلا جائے گا, جس ذریعے سے جہاں سے نفس کا سفر شروع ہوا تھا نا وہیں سے نفس کا اختتامی سفر بھی شروع ہوگا, جہاں سے وہ پیدا ہوا تھا وہیں سے ختم بھی ہوگا. نفس پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ انہی ہاتھوں کی حرکت سے پیدا ہوا تھا, انہی آنکھوں کی روشنائی سے پیدا ہوا تھا, انہی کان کی سماعت سے نفس پیدا ہوا تھا نا, یہی نفس انہی کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ چلا جائے گا. اب جانے کے بعد اب لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اب یہ روح گئی تو کہاں گئی, دار السلام میں گئی یا جو ہے دار الجحیم میں گئی, جنت میں گئی کہ دوزخ میں گئی, مرنے والا کہاں گیا؟ جنت میں گیا کہ دوزخ میں گیا؟ آپ کیسے بتائیں گے کہاں گیا؟ اور جائے گا کہاں سے؟ جہنم میں انسان جائے گا کہاں سے یہ بتائیے، اور جنت میں انسان جائے گا کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد جائے گا، جہاں بھی جائے گا. تو مرنے کے بعد اگر جہنمی ہے تو جنت میں کیسے جائے گا، اور جنتی ہے تو جہنم میں کیسا جائے گا مرنے کے بعد؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنتی اور جہنمی انسان مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ جنتی ہوتا ہے یہاں پر تو جنت میں جاتا ہے، جہنمی ہوتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جنتیوں کو جہنم میں بھیجتے ہیں، کبھی لوگ جہنمیوں کو جنت میں بھیجتے ہیں کہ فلاں جو جہنمی مر گیا وہ جنت میں جائے گا. آپ کے کہنے سے کوئی جانا جاتا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بھیجنے والے نہیں ہیں. حتیٰ کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہاں جو اعمال کا جو مزہ چکھ رہا ہے وہ ہم نہیں چکھا رہے ہیں، بلکہ وہ اس کے اعمال ہے کہ جس کا وہ مزہ چکھ رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اپنی برائی کو دیکھے گا. یعنی انسان اپنی ہی برائیوں کو دیکھے گا، وہاں دیکھے گا، کرے گا یہاں پر. نیکیوں کو دیکھے گا وہاں پر، کرے گا یہاں پر. تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے وجود میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بلکہ اس کے اعمال اسے ناری بھی بناتے ہیں، اس کے اعمال اسے نوری بھی بناتے ہیں، یعنی اس کے اعمال اسے جنتی بھی بناتے ہیں، اس کے اعمال اسے جہنمی بھی بناتے ہیں. اور یہ تخیلات نہیں ہیں، یہ کوئی اچھی اچھی باتیں نہیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، چاہے وہ کڑوی ہو چاہے اچھی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، اچھی بات نہیں ہے، حقیقی بات ہے. حقیقی بات اور ہے، اچھی بات اور بری بات اور ہے. آپ کو اچھی لگے یا بری لگے یہ بات اور ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی یہ واقعیت ہے، اسے یقین کرنا پڑے گا، اسے ماننے کی چیز ہے، اسے واہ واہ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ حقیقت میں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے ان باتوں پر. کہ آپ سے کہا گیا کہ جنت کے دروازے ہیں، کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ جہنم کے دروازے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جنت کے دروازے کہاں ہیں؟ تو کہیں گے جنت کے دروازے یہاں کہاں دکھیں گے آپ کو؟ وہ تو مرنے کے بعد آپ کو جنت کے دروازے نظر آئیں گے، ان جنت کے دروازوں سے ہم جنت میں جائیں گے. جہنم کے دروازے کسی نے دیکھا ہے؟ جہنم کے دروازے کہتے ہیں سات دروازے جہنم کے ہیں، اور بہشت کے آٹھ دروازے ہیں، ہشت دروازے ہیں باب بہشت، آٹھ دروازے ہیں جنت کے، سات دروازے ہیں جہنم کے. کسی عالم سے پوچھئے، کسی محقق سے پوچھئے کہ آخر یہ آٹھ دروازے ہیں کہاں پر، یہ سات دروازے ہیں کہاں پر؟ تو کہیں گے ہم کو کیا معلوم ہے، وہ تو مرنے کے بعد دروازے رہیں گے نا جب جہنم میں آپ جائیں گے. تو جس دروازے سے آپ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم کا دروازہ ہوگا، جس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت کا دروازہ ہوگا. یہاں کہاں دروازے آپ کو دکھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں ہم جنتی نہیں بن سکتے، یہاں کوئی انسان دوزخی نہیں بن سکتا. اب اللہ جس کو چاہے دوزخ میں بھیجے، اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجے، کس کی ادائیں پسند آ جائیں کہ اللہ کسی کی ادا کو پسند، اتنی ادائیں کرو کہ کوئی ادا پسند آ جائے، کہ اس ادا کے اوپر اللہ جو ہے اسے جنت میں بھیج دے. مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ نہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے, بلکہ مرنے کے بعد جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, اس لیے کہ انسان جب تک جنتی یہاں بنے گا نہیں جنت میں جائے گا کیسے. جب تک انسان جنتی یہاں نہیں, اب یہاں بننے کے لیے یہاں دروازے تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے دروازے ہیں جن دروازوں سے گزر کر انسان جنت میں داخل ہوگا. تو اسے بتایا گیا کہ جہاں سے حیات ملی تھی نا اور جہاں سے حیات گئی تھی وہ ایک ہی تو دروازہ تھا. روح آئی کہاں سے, روح گئی کہاں سے؟ جہاں سے روح آئی وہ دروازے سے آئی نا, اور جن دروازوں سے روح گئی وہ کون سے دروازوں سے گئی؟ جن دروازوں سے داخل ہوئی تھی انہی دروازوں سے واپس گئی. آنکھ کے دروازے سے داخل ہوئی تھی آنکھ ہی کے دروازے سے واپس بھی گئی. زبان کے دروازے سے آئی تھی زبان ہی کے دروازے سے باہر گئی. جب آئی تھی تو حرکت کرنے لگی زبان, جب گئی تو زبان بند کر کے چلی گئی. جب آئی تھی تو آنکھوں کو کھول کے گئی, جب گئی تو آنکھیں بند ہو گئی. جب آئی تو کان سننے لگے, جب گئی تو کان خاموش ہو گئے. تو جہاں سے آئی تھی روح وہیں سے واپس بھی گئی. تو دو دروازے نہیں ہیں, ایک ہی دروازے ہیں. تو جنت کے بھی دروازے وہی ہیں, جہنم کے بھی دروازے وہی ہیں. جنت کے بھی دروازے وہی ہیں, جہنم کے بھی دروازے وہی ہیں. جنت اور جہنم کے دروازے الگ الگ نہیں ہیں. میں گفتگو کو ختم کروں. یہ آنکھ دروازہ ہے جہنم میں جانے کا, یعنی انسان جہنم میں کیسے جاتا ہے؟ انہی آنکھوں کے ذریعے سے جاتا ہے نا. جب آنکھوں سے گناہ ہوگا تبھی انسان جہنمی بنے گا نا. کہ کسی کمزور انسان کو اگر آپ گھور کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ یہ جہنمی شخص ہے, یہ گناہ کر رہا ہے, یہ آنکھ سے گناہ کر رہا ہے. تو جب آنکھ گناہ کرے گی تو انسان جہنمی بنے گا. جب کان گناہ کریں گے تو انسان کانوں کے ذریعے سے جہنمی بنے گا. جب کان سے غیبت سنے گا, جب کان سے جھوٹ سنے گا, الزامات سنے گا, تہمتیں سنے گا, لغویات سنے گا, ہے نا. تو جب کان گناہ آلود ہوگی تو یہ کان دروازہ بن جائے گا انسان کے جہنم میں جانے کا, کہ اس کان کے ذریعے سے انسان جہنم میں جائے گا. تو جہنمیوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جہنمیوں کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آنکھ گناہ گار آنکھ ہے, یہ آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے, تو سمجھیے ان آنکھوں کو آپ نے جہنم میں جانے کا دروازہ بنا لیا ہے. جب زبان سے گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو آپ نے دروازہ بنا لیا ہے جہنم کا. پھر انسان جہنم میں جاتا کیسے؟ کہ آپ گالی دیجئے مگر جنت میں جائیں گے, آپ تہمتیں لگائیے پھر بھی جنت میں جائیں گے, آپ غیبتیں کریے پھر بھی جنت میں جائیں گے, آپ الزامات لگائیے پھر بھی جنت میں جائیں گے, آپ توہین کیجئے تب بھی جنت میں جائیں گے. سب کرنے کے بعد اگر جنت میں جاتا ہے انسان تو مجھے بتائیے جہنم میں پھر کیسے جاتا ہے؟ پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے لیے؟ قتل کر دے ہاتھ سے تو جہنم میں نہیں جائے گا, کسی کی توہین کرے زبان سے تو جہنم میں نہیں جائے گا, پھر جہنم میں جائے گا کیسے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو دروازے ہیں یہ جہنم کے دروازے جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. زبان کے ذریعے سے انسان جہنم میں جاتا ہے, آنکھ کے ذریعے سے انسان جہنم. تو سات دروازے ہیں جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں جاتا ہے. تو پانچ تو ہوا سے خمسہ ہوئے. حس ایک دروازہ ہے جو پورے بدن میں حس ہے. ذائقہ زبان دو, شامہ تین, سماعت چار, بصارت پانچ. یہ ہوا سے خمسہ ہے, یہ پانچ دروازے ہو گئے. چھٹا دروازہ کون سا ہے؟ وہم کا دروازہ ہے. ساتواں دروازہ کون سا ہے؟ خیال کا دروازہ ہے. خیالات کے ذریعے سے بھی انسان جہنم میں جاتا ہے نا. لیکن جہنم میں جانے کے دروازے سات ہیں، جنت میں کے دروازے آٹھ ہیں. جنت میں جانے کے دروازے آٹھ ہیں، آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس یہ دروازے موجود ہیں. آپ جب چاہیں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، جب چاہیں جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں. سارے دروازے آپ کے وجود کے اندر ہیں، آپ کے نفس کے ہاتھ میں ہیں. یہ آپ کا نفس ہے کہ جو چاہے تو پاک ہو جائے، یہ چاہے تو نجس ہو جائے. یہ نفس ہے جو چاہے تو جنتی بن جائے، چاہے تو جہنمی بن جائے. اب جنت میں جانے کا دروازہ کون سا ہے؟ تو پھر یہی ہوگا کہ یہ آنکھیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان جنت میں جائے گا، یہ کان ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت میں جائے. جس کو حق سنائی دے گا وہ کان زندہ ہے، جو زندہ کان ہوتے ہیں انہیں کو وہاں پر بھی سنائی دے گا. لہذا وہ کانوں کے ذریعے سے حق سن کر جنت میں جا سکتے ہیں، حق دیکھ کر جنت میں جا سکتے ہیں، حق بول کر جنت میں جا سکتے ہیں، حق کا کام کر کے، حق کی مدد کر کے، ہاتھوں کے ذریعے سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں، توہم کے ذریعے سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں. اچھا گمان انسان کو جنتی بنا دیتا ہے اور بدگمانی انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے. اسی طرح سے نیک خیال انسان کو جنتی بناتا ہے اور بد خیالات انسان کو جہنمی بنا دیتے ہیں. تو یہ تخیل ہے، یہ توہم ہے. اس سے بات آگے بڑھے گی تو بات آئے گی عقل و فکر کی، شعور کی. تو معلوم ہوا آٹھ دروازے جنت کے ہیں، جس میں پانچ حواس خمسہ، ایک توہم، ایک تخیل، سات ہو گئے. آٹھواں دروازہ عقل کا دروازہ ہے. یہ وہ تنہا دروازہ ہے جس سے انسان صرف جنت میں جاتا ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا. صرف جنت میں جا سکتا ہے، جہنم میں نہیں جا. اللہ نے جہنم میں جانے والے دروازے کم بنائے ہیں، جنت میں جانے والے دروازے زیادہ بنائے ہیں، تاکہ لوگ زیادہ جنت میں جائیں، جہنم میں کم جائیں، جنت میں زیادہ جائیں. اس لیے ایک ایسا خالص دروازہ بنایا ہے کہ جس سے گزر کر ہر انسان. اسی لیے کہا افلا تفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر تم سمجھو گے، اگر تم سوچو گے، لوگ سوچنا نہیں چاہتے. کہتے مان لو، سوچو مت. قرآن کہہ رہا ہے سوچو تو مانو، بغیر سوچ کے اگر مانو گے تو وہ ایمان نہیں ہے. بغیر سوچے کے ماننے والے کفر کو ماننے لگتے ہیں، اور سوچ کے ماننے والے مومن بنتے ہیں، بغیر سوچے ماننے والے کافر بنتے ہیں. عقل انسان کو علی کے دروازے پہ لے آتی ہے. عقل انسان کو، جن لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا انہوں نے علی کا دروازہ چھوڑ دیا. ابن سینا کہتا ہے کہ امیر المومنین کی مثال اصحاب نبی میں ایسی ہے جیسے عقل کی حواس کے درمیان میں ہو. علی اصحاب کے درمیان میں ایسے ہیں جیسے عقل حواس کے درمیان میں ہو. حواس بغیر عقل کے نہیں رہ سکتی، عقل بغیر حواس کے رہ سکتی ہے. علی بغیر اصحاب کے رہ سکتے ہیں، اصحاب بغیر علی کے نہیں رہ سکتے. صلوات پڑھے محمد و زبان کا اعتبار اس وقت ہے جب آپ کے پاس عقل ہوگی. اگر آپ نیند میں بولنے لگیں گے تو لوگ کہیں گے بڑبڑا رہے ہیں. آپ نیند میں پانی مانگیے، کوئی آپ کو پانی دینے والا نہیں، اس لیے کہیں گے کہ یہ پانی نہیں مانگ رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں. کیوں؟ بول تو رہے ہیں، زبان تو ہے، لیکن عقل نہیں ہونے کی وجہ سے زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی آنکھیں نیند میں کھلی ہوئی ہوں تو لوگ کہیں گے سو رہے ہیں، جبکہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو آنکھیں کا کھلا ہونا ملاک نہیں ہے. اگر انسان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے تو کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے. عزیزان گرامی، بس ہم اس حقیقت پر غور کریں کہ ہم مگن ہیں کہ ہم کو حیات مل چکی ہے. حیات ہمیں مل نہیں چکی ہے عزیزان گرامی، ہمیں حیات مل رہی ہے. پاکیزہ حیات کے لیے دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ حیات دے. انسان مگن ہے، انسان جو ہے انسان کبھی موت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے، سوچ بھی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ حیات کی رنگینیوں میں اتنا کھو گیا اور جو ہے نفس اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اس کو جو ہے موت کے بارے میں کبھی نہیں سوچ رہا ہے. ایک بہت ہی مشہور لطیفہ ہے ملا نصر الدین کا کہ انہوں نے کسی پڑوسی سے ایک چھوٹا سا برتن مانگا اور اس کے بعد جو ہے اور ایک چھوٹا برتن اس کو ساتھ ملا کے دے دیا. تو وہ پڑوسی خوش ہو گیا کہ ملا نصر الدین کتنا پاگل آدمی ہے، ایک برتن دیا تو اس کے ساتھ اور ایک برتن بھی اس کے ساتھ دے دیا. کہا یہ برتن کیا ہے؟ تو کہا ان کو بچہ ہوا ہے. تو وہ خوش ہو گئے کہ بچہ ہوا ہے، برتن کو بچہ ہوا ہے. جب دوبارہ جب مانگے تو اور ایک برتن دیا گیا، اس سے بڑا برتن دیا. تو جب بڑا برتن دیا تو اس سے چھوٹا برتن ساتھ ملا کے نصر الدین نے وہ بھی دے دیا. تو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اس کو بچہ پیدا ہوا ہے. تو جب تک بچے پیدا ہوتے رہے خوش. اس کے بعد میں ایک بڑی دیر مانگا تو ایک بڑی دیر بھی پڑوسی نے دے دیا. اس کے بعد جب اس کو رکھ لیا تو پڑوسی نے کہا کہ میری دیکھ کہاں ہے؟ تو کہا مر گئی. تو کہا دیکھ مرتی کیسا ہے؟ تو کہا پھر بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے برتن؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے مرتا بھی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرے گا بھی، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے. تو پیدائش کی خوشی میں اتنا کھو گئے کہ یہ نہیں سوچے کہ ایک دن اسے مار بھی دے گا. اتنا جو برتن مانگ رہا ہے کبھی اسے مار بھی دے گا، وہ سوچ نہیں رہے تھے کہ موت بھی آئے گی ان برتنوں کو. تو حیات میں مشغول ہیں. ایک کنویں کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک کنواں ہے کہ جس میں رسی باندھ کے انسان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کنویں کے اندر جو ہے سانپ ہے، اژدہا ہے، جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اور کی جگہ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور رسی سے انسان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس رسی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں. اب اگر وہ رسی کی طرف دیکھے تو مزہ کرکرا ہو جائے، کیونکہ جہاں پر وہ چھوڑا گیا ہے وہیں پر کہیں دیواروں پہ شہد وغیرہ لگا ہوا ہے، وہ شہد وغیرہ کاٹنے میں مصروف ہے. اوپر دیکھے گا تو چوہے ہیں جو کاٹ رہے ہیں، اور نیچے اگر دیکھے گا تو نیچے جو ہے موت کا اژدہا ہے کہ جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جو رسی ہے وہ عمر ہے انسان کی، اور جو دو چوہے جو کاٹ رہے ہیں وہ دن و رات ہے. یہ دن و رات انسان کو کاٹ رہے ہیں، انسان کی عمر کم کر رہے ہیں. یہ کاٹ کاٹ کے ایک دن انسان کی رسی کو ختم کر دیں گے. جب ختم کر دیں گے تو پھر وہ جو موت کا اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس میں انسان گر جائے گا. نہ وہ ادھر دیکھنا چاہتا ہے نہ ادھر دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ شہد کھانے میں مشغول ہے. عزیزان گرامی، انسان کو موت آنے والی ہے، لیکن یہ سوچیں کہ موت کے لیے، جیسا میں ابھی کہا کہ موت کے لیے جو ہے دو دروازے ہیں، موت جہاں سے آئے گی اور جہاں سے گزرنے کے بعد انسان موت کے بعد جنت میں جائے گا. موت انسان کو جنت اور جہنم میں پہنچانے کا فیصلہ کرے گی، مگر انہی ذریعے سے نا، انہی ذریعے سے. تو آواز آئی، یا ہارو حمدانی میں یمت یرنی. اے حارث حمدانی، امیر المومنین کہتے اے حارث حمدانی، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. تو آدمی خوش ہے، خوش کون ہے اور خوش کسے ہونا چاہیے؟ کیونکہ روایت کہہ رہی ہے میں یمت یرنی، جو مرے گا مجھے دیکھے گا. اس میں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے، اس میں اچھے اور برے کا فرق نہیں ہے. جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. مرنے والے الگ ہوتے ہیں، دیدار علی ایک ہوتا ہے. یعنی جس کا دیدار ہونا ہے وہ ایک ہے، جو دیدار کرنے والے ہیں وہ الگ الگ ہیں. کبھی وہ مومن بھی ہو سکتے ہیں، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں. اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. جب اچھے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے, برے دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. انہی علی کو جب امر آج جیسے لوگ دیکھتے ہیں تو میدان چھوڑ کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں, کہ جب نیک لوگ دیکھتے ہیں, جب علی کی تلوار کو ابازر غفاری دیکھیں گے, سلمان فارسی دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تلوار ہماری مدد کو آ رہی ہے. لیکن جب امر آج جیسے لوگ دیکھیں گے, حاکم شام جیسے لوگ دیکھیں گے, معاویہ اور یزید جیسے لوگ دیکھیں گے تو اس ذوالفقار کو دیکھ کے بھاگیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ذوالفقار سے مت ڈراؤ, تم ذوالفقار سے ڈرو. اس لیے کہ ذوالفقار پیچھا کرنے والی ہے, ذوالفقار آ رہی ہے, آنے والی ہے, لیکن یہ ذوالفقار فیصلہ کرے گی حق و باطل کا. حق والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, باطل والوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے. نیک لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بد کرداروں کو ڈرنے کی ضرورت ہے. جن کی زبان پر حق ہے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جن کی آنکھوں میں مروت ہے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جن کے کان سالم ہے, جنہیں حق سنائی دے رہا ہے انہیں علی کی آواز سنائی دے گی, انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حق دیکھ رہے ہیں ان کو علی دکھائی دیں گے, انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آنکھیں کھو چکے ہیں وہ علی کا دیدار کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے علی کا دیدار؟ لہذا اس بات پہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے. کس چیز سے؟ اپنی ہی برائیوں سے ڈرنے کی ضرورت, اپنے اعمال سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اپنے ہی نفس سے ڈرنے کی ضرورت ہے انسان کو. آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نیک لوگوں کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, فرشتے اچھے و برے ہوتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جو ہے تازیانہ ہوگا, ہے نا, بھیانک چہرہ ہوگا منکر و نکیر کا, وہ آ کے ڈرائیں گے. تو منکر نکیر نہیں ڈراتے, مبشر و بشیر وہ ہیں جو انسان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. تو فرشتے الگ نہیں ہوتے, مرنے والے اچھے اور برے ہوتے ہیں. جو اچھے ہوتے ہیں ان کو وہی ملک مبشر و بشیر نظر آتے ہیں, جو برے ہوتے ہیں انہی کو یہی ملائکہ منکر و نکیر نظر آتے ہیں. یعنی ملائکہ جب جہنم کا نامہ لے کے آتے ہیں تو وہی منکر و نکیر بن جاتے ہیں, جب جنت کا پروانہ لے کے آتے ہیں تو وہی مبشر و بشیر بن جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, میں گفتگو کا خلاصہ کروں, انسان کے روح کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس جسم کو مردہ کہا جاتا ہے. وہ جسم مردہ ہے جس سے روح نکل گئی. فلسفہ موت و حیات بڑا عجیب اور پیچیدہ ہے. جس کو انسان زندہ سمجھ رہا ہے قرآن اسے مردہ کہتا ہے, جس کو خداوند عالم مردہ کہہ رہا ہے ہم اس کو زندہ کہتے ہیں. ہم کس کو زندہ کہہ رہے ہیں؟ جس کا جسم زندہ ہے ہم اس کو زندہ سمجھ رہے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ جسم میں مردہ روحیں ہیں. زندہ ہو کر انسان مردہ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. کچھ چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں جس کو انسان زندہ سمجھتا ہے لیکن وہ مر چکا ہے, اس کی روح سڑ چکی ہے, جسم اس کا صندوق بن چکا ہے. کبھی روح مر جاتی ہے زندہ جسم کے اندر, اور کبھی مردہ جسم کے اندر روحیں زندہ ہوتی ہیں. روح زندہ ہوتی ہے لیکن جسم مر جاتا ہے. جب جسم مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مر گئے, مردہ ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا, بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے رزق حاصل کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جن کا بدن مر جاتا ہے انسان انہیں مردہ سمجھتا ہے, اور جس کا بدن زندہ ہوتا ہے انسان اسے زندہ سمجھتا ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ جسموں کے اندر مردہ روحیں ہیں, یہ مر چکے ہیں. کتنے انسان ایسے ہیں جو مردہ ہیں, ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے, یعنی ان کی روحیں مر چکی ہیں, ان کی آنکھوں سے, ان کی زبان سے وہ روح جو سڑ چکی ہے اس کی بدبو آ رہی ہے. یہ گالیاں نہیں بک رہا ہے بلکہ مردہ سڑی ہوئی روح کی بدبو ہے جو زبان کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے, آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے, کانوں کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ مردہ روحیں ہیں زندہ جسموں کے اندر. آپ یہ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد جو اس وقت ہیں آپ انہیں مسلمان کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت ہیں جب انسان ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے انسان بنو پھر مسلمان بننا. انسان بننے بغیر اگر مسلمان بن جائیں گے تو پہلے تم زندگی ثابت کرو اپنی, یہ تو مردہ ہیں. عزیزان گرامی, جب جسم مردہ ہو جاتا ہے تو اسے دفنا دیا جاتا ہے, کبھی روح مر جاتی ہے. روح کیسے زندہ رہتی ہے؟ جب روح ذکر خدا کرتی ہے تو زندہ رہتی ہے, جب ذکر خدا چھوڑ دیتی ہے تو پھر روح مر جاتی ہے. جب اللہ کا ذکر کرنا روحیں بند کر دیتی ہیں, جب ذکر الہی بند ہو جاتا ہے, جب اللہ کا نام لینا, جب اللہ سے رشتہ جب روح کا قائم ہوگا تو روحوں کو زندگی ملے گی, روح زندہ رہے گی. عزیزان گرامی, جس طرح سے فرد زندہ رہتا ہے مر جاتا ہے, اسی طرح سے امتیں بھی مرتی ہیں, قومیں بھی مرتی ہیں, قومیں بھی زندہ ہوتی ہیں. وہ قوم کہ جس کے یہاں توحید کا چلن ہے وہ زندہ ہے, جو قومیں شرک آلود ہیں وہ قومیں مردہ ہیں. جس قوم میں اللہ نہیں ہے, توحید نہیں ہے, وہ قوم مردہ قوم ہے. جس قوم میں قطع رحمی ہے وہ قوم مردہ ہے. جو قوم امر بالمعروف نہیں کرتی وہ قوم مردہ ہے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ ولایت یا علی.
تو عزیزان گرامی, جب جسم مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے دفنا دیا جاتا ہے. روح مرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب روح مر جاتی ہے تو اسے معاشرے میں رہنے کے وہ قابل نہیں رہتا. مرتد انسان جس کی روح مر چکی ہے, جو جس نے کفر بک دیا ہے, تو وہ معاشرے میں رہنے کا لائق نہیں ہے. معاشرے میں رہے گا تو معاشرہ بھی سڑ جائے گا. لہذا اسے معاشرے سے دور کرنے کا حکم آیا ہے کہ مرتد کو معاشرے سے دور کر دو, اس لیے کہ اس کی روح سڑ چکی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح زندہ ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں رہنے کا لائق ہوتا ہے, وہ مسجد کا مصلی بنتا ہے, ماہ رمضان میں روزہ رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی روح زندہ ہے. تو کبھی فرد زندہ رہتا ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے فرد زندہ ہوتا ہے لیکن قوم مردہ ہوتی ہے. قوم کیسے مردہ ہے؟ اس لیے کہ قوم جب پوری قوم جب امر بالمعروف چھوڑ دے گی تو وہ قوم مردہ ہو جائے گی. مردہ قوموں پر مردہ لوگ مسلط ہو جائیں گے. تو جو قومیں مر چکی ہیں ان کا لیڈر کون ہوگا؟ ان کا لیڈر یزید جیسا انسان ہو جائے گا. ان قوموں کا سرپرست کون ہوگا؟ ان قوموں کا سرپرست یزید جیسا فرد بن جائے گا. اس لیے کہ یہ قوم مر چکی ہے. قوم کے حساب سے یہ قوم مر چکی ہے. قوم کیسے مرتی ہے؟ اس لیے کہ قوم کا جب شعور مر جاتا ہے, جب قوم میں امر بالمعروف کا شعور ختم ہو جاتا ہے, جب توحید معاشرے سے اڑ جاتی ہے, جب شرک معاشرے میں پھیل. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پوچھا گیا معصوم سے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو کہا توحید کا ماننا ہے, وحدانیت کا اقرار ہے. اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ تو کہا صلہ رحمی ہے, صلہ رحمی ہے. اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ تو کہا امر بالمعروف کرنا ہے, لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا ہے, برائی سے روکنا ہے. کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو کہا شرک. اس کے بعد سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو کہا قطع رحمی, رشتوں کا توڑ دینا. تیسری برائی کیا ہے؟ تو کہا امر بالمعروف کا ترک کر دینا. یہ سب سے بڑی برائیاں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. تو عزیزان گرامی, جو زندہ ہوتے ہیں ان کا لیڈر بھی زندہ ہوتا ہے. زندہ قوموں کا امام زندہ ہوتا ہے, مردہ قوموں کا امام مردہ ہوتا ہے. تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ زندہ امام کی مردہ قوم کیسے ہو گئی؟ سخی امام کی بخیل قوم کیسے ہو گئی؟ شجاع امام کی بزدل قوم کیسے ہو گئی؟ نیک امام کی یہ بری قوم کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اس رشتے کو جوڑنے کا نام ہے، اس رشتے کو جوڑنے کا نام ہے زندگی. حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے حسین شہید کربلا کا دروازہ. حسین زندوں کے امام ہیں، حسین مردوں کے امام نہیں ہیں. جن کی روحیں مر گئی ہیں ان کے امام حسین نہیں ہو سکتے، حسین ان کے امام ہیں جو زندہ ہیں. حسین کس کے امام ہیں؟ حسین حانی ابن عروہ کے امام ہیں، حسین زہیر قین کے امام ہیں، حسین امام ہیں تو مسلم ابن عقیل کے امام ہیں. اگر حسین آپ کے امام ہے تو پھر آپ کو مسلم بننا پڑے گا، آپ کو حانی ابن عروہ بننا پڑے گا، آپ کو وحدہ قلبی بننا ہوگا، آپ کو جون بننا پڑے گا، آپ کو حر بننا ہوگا. جب تک آپ حر نہیں بنیں گے، حسین حریت کے امام ہیں، حر انسانوں کے امام ہیں حسین، غلاموں کے امام نہیں ہیں، آزادوں کے امام ہیں، بخیلوں کے امام نہیں ہیں، سخی افراد کے امام ہیں، بزدلوں کے امام نہیں ہیں، شجاع قوموں کے امام ہیں. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو انسان کو پھر موت نظر نہیں آتی. کربلا کے میدان میں موت، دنیا ہر میدان میں سپاہی موت سے گھبراتا ہے، موت سے پیچھے ہٹتا ہے، دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن خود موت سے گھبراتا ہے. کربلا کے میدان میں اصحاب حسین وہ تھے جو موت سے نہیں گھبرا رہے تھے، موت ان سے گھبرا رہی تھی، جو موت پر ٹوٹ پڑ رہے تھے. اتنا اشتیاق ہے موت کسی میدان میں دیکھنے کو نہیں ملا. امام حسین پوچھتے ہیں، اے بیٹا قاسم، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہتے اہلا من الاصل، کہ موت میرے نزدیک شہر سے زیادہ شیرین ہے. قاسم کہتے ہیں، موت میرے نزدیک شہر سے زیادہ شیرین ہے. موت کے قریب جانے کے لیے اتنے بیتاب ہیں، اس لیے کہ وہ موت کو موت کے آئینے میں فنا نہیں بقا دیکھ رہے تھے. وہ خالی کوزہ نہیں بلکہ ساقی کوثر کا جام دیکھ رہے تھے. اے قاسم، ساقی کوثر کو دیکھ رہے تھے. اور قاسم کی نظر فرات کے پانی پہ نہیں، حوض کوثر پہ چلی ہوئی تھی. اتنی تو کہا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام سے ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ حسین شہید کربلا نے کہا کہ جب کسی پیاسے کا ذکر سننا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب الوطن کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کر لینا، جب کسی مسافر کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کر لینا. ہم جب اطالِ ثواب کی مجلس کرتے ہیں، جب مرحوم کو یاد کر کے روتے ہیں، تو جب غم ہلکا نہیں ہوتا تو کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں کہ اے کربلا والوں تم پر سلام. کربلا والوں کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا کر لیتے ہیں. جس مرحوم کے اطالِ ثواب کی مجلس سے یہ عالم مسافرت میں دنیا سے گزر گیا، جس مرحوم کے اطالِ ثواب کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں یہ غربت کے عالم میں مر گیا، تو جب ہم کسی غریب کا ذکر کرتے ہیں حسین کی غربت یاد آتی ہے، جب ہم مسافر کا ذکر کرتے ہیں حسین ابن علی کی مسافرت یاد کرتے ہیں. ہم ارے مسافر جب وطن چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ امید رہتی ہے کہ وطن واپس آئیں گے، لیکن کچھ مسافر ایسے ہیں جو جو وطن سے گئے لیکن واپس نہیں آئے، تو جو مسافر وطن سے واپس نہیں آتے ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ اہل وطن تمہارا ساتھی دنیا سے چلا گیا، لیکن یاد رکھو، لیکن یاد رکھو کوئی غریب الوطن حسین جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی مسافر حسین جیسا نہیں ہو سکتا. ارے انسان مسافرت کی حالت میں مرتا ہے لیکن پیاسا نہیں مرتا، مسافر مرتا ہے تو بھوکا نہیں مرتا، مسافر مرتا ہے تو تیر کھا کے نہیں مرتا، تلواریں کھا کے نہیں مرتا. ہر مسافر پہ تیر نہیں لگتا، ہر مسافر پہ تلواروں کا وار نہیں ہوتا، ہر مسافر کو پانی کے لیے نہیں ترسایا جاتا، ہر مسافر کو بھوکا قتل نہیں کیا جاتا. لیکن حسین ایسے مسافر ہیں، حسین ایسے غریب ہیں. ارے غریب انسان مرتا ہے اپنے وطن سے دور، غریب الوطن مرتا ہے. تو آپ بتائیے، کیا غریب الوطن کو کفن نہیں ملا؟ کیا غریب الوطن کا جنازہ نہیں اٹھا؟ کیا غریب الوطن کے جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوئے؟ کیا غریب الوطن کے تشییع جنازہ نہیں ہوا؟ کیا پسماندگان کو پرسا نہیں دیا گیا؟ لیکن حسین ایسے غریب شہید ہوئے کہ حسین پیاسے قتل کر دیے گئے. حسین ایسے غریب ہے کہ جنہیں نہ غسل دیا گیا، نہ جسے کفن پہنایا گیا. حسین ایسے غریب ہے جس کا لاشا غزال فضل گاہ میں ایسا پڑا تھا کہ کوئی نہ خاک دینے والا، نہ جنازے کو تشییع جنازہ ہو سکا، نہ جنازہ اٹھ سکا. سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے. بے وارث تھا رہ گیا لاشا حسین کا. ارے وارث موجود ہے لیکن ہر وارث خوش قسمت نہیں ہوتا. ارے وارث ایسا بھی تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں چوک نالا. سیلانی پوچھتے زین العابدین، بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ کافی اماں جس کے بابا کا لاشا گودال قتل گاہ میں ہو، اس کا بیٹا کیا سوچ سکتا ہے؟ حسین شہید کر دیے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر قریب قبول فرما، مریضوں کو شفا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارا انسانیت کے دشمنوں کو رسوا اور ذلیل فرما. منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انسان میں شریف فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید عباس حسین رضوی ابن سید آصف حسین رضوی